الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ماہانہ ان نشستوں میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلوار مطالعہ کر رہے ہیں اور الرحیق المختوم جو ایک معروف کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی ترتیب بھی ہمارے پیش نظر ہے. گزشتہ نشست میں جو گفتگو ہم نے مکمل کی تھی، آخری جو باتیں ہم نے سمجھی تھی وہ عام الحزن یعنی غم کا سال، کہ جس سال بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت کا معاملہ ہوا اور ابو طالب بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور اس سال کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کا سال قرار دیا. یہ سن 10 نبوی کا بیان ہے، یعنی آغاز وحی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اور 10 برس کے واقعات رفتہ رفتہ ہم نے سمجھے اور ان کو اپنے اس دور کے حالات سے اور ہمارے اپنے معاملات سے ریلیٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی. اور سب سے آخری بات جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ 10 برس یہ جو صبر اور استقامت کا مظاہرہ ہو رہا تھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی طرف سے بھی، اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان، دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرکشش قیادت، تیسری وجہ یہ کہ آخرت کی فکر، چوتھی وجہ یہ کہ احساس ذمہ داری، پانچویں وجہ یہ کہ قرآن حکیم وہ آیات عطا فرما رہا تھا کہ جن میں گزشتہ ادوار میں حق و باطل کے جو معرکے ہوئے ان کا تذکرہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے ان واقعات کا بیان ترغیب و تشویق اور موٹیویشن کے لیے تھا. اور ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن حکیم بڑی عمدہ بشارت دے رہا تھا اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی اللہ کے نصرت کے حوالے سے، اور اس سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی کے حوالے سے. یہ وہ گفتگو تھی جو آخر میں ہم نے سمجھی تھی پچھلے مہینے. آج جو بات ہم سمجھیں گے وہ بیرون مکہ دعوت دین کا کام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. مکہ کے 10 برس مکہ ہی میں آپ فوکس ہیں، مکہ جو سینٹرل پلیس تھا عرب بھر کے لیے، اور ان کا مذہبی اعتبار سے بھی ایک اہم مقام بلکہ اہم ترین مقام، اور ان کا سیاسی اعتبار سے بھی قریش کی بالادستی تھی، قریش کے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس سے کہ یہ حرم کے پاس وہاں بھی تھے. اس اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ایک سینٹرل پلیس تھا مکہ مکرمہ. وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جد و جہد کو مرکوز رکھا اور فوکس رکھا. لیکن ایک اہم معاملہ یہ پیش آیا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اب قریش کا سردار بن گیا ہے ابو لہب، اور یہ ہے بڑا اہم مسئلہ کہ اب تک تو ابو طالب کی پروٹیکشن ظاہری اعتبار سے اور ان کی حمایت ظاہری اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، مگر اب معاملہ یہ ہے کہ ابو لہب جو کہ دشمن نمبر ایک ہے وہ سردار بن گیا قریش کا. اور یہ وہ شخص کے جس پر قرآن نے بھی لعنت فرمائی، اس کی بیوی کے لیے بھی قرآن نے لعنت فرمائی سورۃ اللہب میں، اور یہ پیش رہا خود آگے بڑھ کر رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت میں، زبانی کلامی مخالفت بھی اور جسمانی تشدد تک اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے کی کوشش کی. چنانچہ اب یہ وہ موڑ ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ایک اور علاقے میں جائے گی جو تاریخ میں واقعہ طائف کے طور پر مشہور اور معروف بھی ہے. مکے کے 13 برس میں سے 10 برس آپ کی ساری جد و جہد دعوت دین کا عمل فوکسڈ رہا، مرکوز رہا مکہ مکرمہ پر. تاہم اب آپ نے ارادہ کیا مکہ مکرمہ سے باہر نکلنے کا، اور آپ کا ارادہ ہوا طائف کی طرف جانے کا. یہ علاقہ معروف علاقہ ہے، اس سے کہ 3 شہر بڑے مشہور ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور طائف کا علاقہ. نسبتاً ٹھنڈا علاقہ ہے اور لوگ گرمیوں میں اس علاقے میں جایا کرتے تھے، نسبتاً یہ ٹھنڈا علاقہ، اور یہاں پر بھی سردار موجود ہیں، یہاں پر قبائل آباد ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لے گئے. 60 میل دور ہے مکہ مکرمہ سے اور آپ پیدل تشریف لے گئے حضرت زید کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اللہ کے رسول نے جا کر وہاں پر پہلے سرداروں کے سامنے بات رکھی, 3 سردار تھے آپس میں بھائی بھی, اور ان کے سامنے دعوت حق دعوت توحید اللہ کے رسول نے پیش کی. بدترین جملوں کی بارش کی ان لوگوں نے. ایک بدبخت نے کہا کہ اللہ تمہیں برباد کرے کہ اللہ نے تمہیں رسول بنایا, استغفر اللہ. کوئی کہتا ہے کہ اللہ کو یتیم ملا ہے مکہ کا اپنی رسالت کے لیے. کوئی کہتا ہے کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر تمہیں رسول معلوم ہے, اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا. اس طرح کی بد کلامیاں ہیں جس کو سننا پڑا ہے, جنہیں سننا پڑا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب بہرحال یہ قصہ یا یہ واقعات اور سیرت النبی کا یہ بیان محض ہم ایک تاریخ کے طور پر نہیں پڑھ رہے, محض قصے کہانی کے طور پر نہیں پڑھ رہے. انفیکٹ آج کہیں کچھ نہ کچھ میرے اور آپ کے ساتھ بھی بیتے گا یا بیتنے کا امکان ہے. اس تناظر میں قرآن کی یا دین کی رہنمائی وہ عملاً رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے سامنے آتی ہے. جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, کان خلقہ القرآن, اللہ کے رسول کے اخلاق ہے, اللہ کے رسول کے اخلاق تو قرآن. قرآن جیتا جاگتا چلتا پھرتا مجسم انداز میں دیکھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو, ان کی زندگی کو دیکھ لو. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جملوں سے ان لوگوں نے گویا کہ استقبال کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, کہا کہ بس اس بات کو اپنی طرف ہی رکھنا, مگر آپ کا ارادہ ہوا کہ اس علاقے میں اور لوگوں تک دعوت حق کو پہنچانے کی کوشش کریں. ایک روایت کے مطابق 10 دن طائف میں آپ نے قیام فرمایا ہے, اور ایک ایک کے پاس جا جا کر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق وہاں پر پیش کی ہے. وہ معاملہ جو مکے کے 10 برس جاری رہا وہ 10 دن طائف میں بھی جاری رہا ہے, لیکن لوگوں نے بدکلامی کی, بد زبانی کی, اور اس سے آگے بڑھ کر تشدد کی روش اختیار کی ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکوں کو, بدماش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا گیا ہے, اور یہ لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسا رہے ہیں. اس کائنات کی عظیم ترین ہستی اور بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رب العالمین کے بعد ہمارے نزدیک سب سے واجب الاحترام سب سے بڑی ہستی وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کا جسم اطہر ساری مخلوق کے جسم سے زیادہ قیمتی, جن کا خون ساری مخلوق سے زیادہ مخلوق کے خون سے زیادہ قیمتی, ان پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے ان اوباش لڑکوں کی طرف سے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹخنوں کے نشانے لے لے کر پتھر مارے گئے. اور اس پر بس نہ ہوا, جب جسم لہو لہان ہوا اور آپ زمین پہ لگا چاہتے تھے تو آپ کو کندھوں سے اٹھایا گیا ہے, اور دونوں طرف سے کندھوں کو پکڑ کر اللہ کے رسول کو طائف کی سنگریز پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا ہے. وہ رحمت للعالمین, وہ سید المرسلین, ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی, اللہ نے ہونے دیا ہے, اللہ علی کل شیء قدیر, چاہے تو روک سکتا تھا اور تباہ بھی کر سکتا تھا, اس بستی والوں کو بھی ذکر آگے آئے گا, لیکن اللہ نے ہونے دیا ہے. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. کل یہ دعوت دین کا کام امت نے کرنا ہے, کل اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑا ہونا امت کی ذمہ داری ہے, کل اللہ کے نام کو عام کرنا یہ امت کے کاندھوں پر ہوگا. اس کام, اس ذمہ داری, اس جد و جہد, اس مشن کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. بہرحال ٹخنوں کے نشانے لے کر پتھر مارے گئے, جسم اطہر کو لہو لہان کیا گیا, اور آپ کے جسم مبارک کو پتھریلی زمین جو طائف کی ہے اس پر گھسیٹا گیا, پھر کہیں جا کر چھوڑا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور ربیعہ کے بیٹوں کے باغ میں اللہ کے رسول پہنچے, سردار اس کے بیٹوں کے باغ میں اللہ کے رسول پہنچے تو کسی درجے میں جا بخشی ہوئی. زید بھی آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو بھی پتھر مارے گئے. اللہ کے رسول بھی, اور اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ جنہوں نے ان کی اتباع کر کے دکھائی ہے, جنہوں نے ان کی پیروی کر کے دکھائی ہے وہ بھی اس مشن میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں. بہرحال یہ باغ والوں کو کچھ ہمدردی ہوئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو اپنے غلام سے کہا, عداس اس کا نام تھا, کہ ذرا ان کی خدمت کر لو. اس نے کچھ انگور پیش کیے, کچھ پانی پیش کیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا اور پیا. اس کو بڑا عجیب لگا, عداس کو, عراق کے علاقے کا تھا. کہا, یہ آپ نے کیوں پڑھا؟ کہا, تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا, میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں. اللہ کے رسول فرمایا کہ اچھا, تم تو میرے بھائی یونس بن متی کو جانتے ہو گے نا؟ اسے کہا, ہاں. اور وہ عیسائی تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وہ بھی میرا بھائی ہے, اس نے بھی ایک اللہ کی دعوت دی تھی, میں بھی ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہوں. یہ سننا تھا کہ عداس قائل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہاتھوں کو بھی چوما. ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ پیروں کو بھی چوما ہے اس نے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ ہے جو پہلا ہی نتیجہ, اس ساری مخالفت کے باوجود اللہ کے رسول کو رب العالمین کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے. وہ سارے طائف والے تو انکاری ہو گئے, یہ عداس نہ جانے کب سے اس علاقے میں ہوگا, اور اس تک حق کی دعوت پہنچنا تھی, رسول اللہ کو وہاں اللہ نے پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے, تمام تر مخالفت کے باوجود تمہیں مایوس نہیں ہونا, کہ نہ معلوم کہ تمہاری دعوت حق کا نتیجہ کب اور کہاں نکل آئے. بہرحال عداس جب قائل ہوا تو باغ والے پریشان ہوئے کہ تم نے کیا کر ڈالا, کیا بات کہہ ڈالی. کہا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو باغ والوں نے کہا کہ تم سیدھے رہو, اپنے دین سے نہ پھر جانا. مگر عداس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ کے رسول واپس ہوئے ہیں اس علاقے سے, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہو رہے ہیں تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اور جبرائیل کے ساتھ اللہ نے ملک الجبال کو بھیجا, وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مقرر ہے. جبرائیل نے آ کر آفر دی, اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ چاہیں, یہ فرشتہ اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے, یہ پہاڑوں پر مقرر ہے, اگر آپ چاہیں تو یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر یہ طائف کے لوگوں کو ہلاک کر ڈالے. شدید ترین جنہوں نے مصائب ڈھا دیے, اتنے شدید ترین کہ احزاب کا موقع تو پیش آئے گا مدنی زندگی میں جا کر. غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں جو شدید ترین موقع تھا اہل ایمان کے لیے اجتماعی سطح پر. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, کبھی اس سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں, وہ طائف کا دن, وہ طائف کا موقع, وہ مجھ پر سخت ترین موقع تھا جب یہ کچھ میرے ساتھ کیا گیا تھا. کیا کچھ نہیں ہو گیا؟ یعنی مکے کے 10 سال میں جو نہ ہو پایا وہ 10 دنوں میں طائف والے کر بیٹھے. اب اللہ اختیار دے رہا ہے کہ آپ کہیں تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ملیاں میٹ کر دے یہ فرشتہ اس طائف کی گلیوں میں رہنے والوں کو. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ نہیں, یہ میری قوم کے لوگ یہ لا یعلمون, یہ جانتے نہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی اگلی نسل کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے. آپ سوچئے ذرا, تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیے, آج کوئی ہمیں دنیا کے معاملے میں برا بھلا کہے اور ذرا ہمارے ہاتھ میں اختیار ہو تو ہم کیا کچھ نہ کر ڈالیں, اور وہاں دین کے معاملے میں اللہ کے نمائندے کو, اللہ کے پیغمبر کو کیا کچھ کر دیا گیا ہے اور کیا کچھ کہہ دیا گیا ہے اور کیا کچھ ہو چکا ہے ان کے ساتھ, اب پورا اختیارات میں. آپ کہتے نہیں, یہ جانتے نہیں, ان علم نہیں, چھوڑ دو انہیں, شاید ان کی اگلی نسل میں کوئی اسلام کو قبول کر لے. اور یہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات تھی. ایسا قبول کیا اللہ نے کہ اسی قبیلے, اسی طائف میں ثقیف ایک قبیلہ ہے, ثقیف, اور اسی ثقیف قبیلے میں آگے چل کر محمد بن قاسم ثقفی, محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسی قبیلے میں پیدا ہوئے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا کام لیا اس سندھ میں, جس کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات تھی. یہ تو ہوا کہ جبرائیل نے جو کچھ آفر اللہ کے رسول کو دی, لیکن بہرحال غمزدہ تو ہیں رسول اللہ, لوگوں نے پتھر برسائے ہیں، لوگوں نے دعوت رد کی ہے، لوگوں نے اللہ کا پیغام رد کیا ہے، لوگوں نے لہو لہان کر ڈالا ہے، کیا کچھ نہیں بیت گئی، مگر اللہ کے رسول نے اپنا شکوہ صرف اللہ کے سامنے رکھا، اپنی فریاد صرف اللہ کے سامنے رکھی، اپنا درد صرف اللہ کے سامنے رکھا، اپنی فیلنگز کو صرف اللہ رب العالمین سے شیئر کیا، اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، دعائے مستضعفین، وہ کہ جنہیں کمزور بنا دیا گیا، ایسے کمزوروں کی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دی. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، ذرا غور کیجئے ایک ایک جملے پر، اللہ کے رسول پر کیا کچھ بیت گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے بعد اپنا شکوہ اللہ کے سامنے رکھا، بار الہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. میری کمزوری بھی ہے، میری بے بسی بھی ہے، اور لوگ میری قدر نہیں کر رہے، مگر بار الہ اس سب کا شکوہ، اس سب کی فریاد میں تیرے سامنے رکھتا ہوں. یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، کیا کسی بیگانے کے حوالے کر رہا ہے کہ جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، کیا کسی دشمن کے حوالے کر رہا ہے کہ جس کو تو نے میرے معاملے کا اے اللہ مالک بنا دیا ہے. یہ ایک عرض ہے اللہ کے حضور، اے اللہ کس کے حوالے کر رہا ہے جو مجھ پر سختی کرے، کس کے حوالے کر رہا ہے، کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر اختیار دے دیا ہے. اب سنیے جملہ اگلا، اے میرے رب، اگر اس سب میں مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، فلا ابالی، تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یہ سب کچھ تو بیت گیا، اگر یہ تیرا غضب نہیں، اگر تم اس سے ناراض نہیں، تو فلا ابالی، مجھے کوئی فکر نہیں. چاہے پتھر برسا دے، چاہے ٹکڑوں پر پتھر مارے نشانے لے لے کر، چاہے لہو لہان کر دے مجھے، چاہے گھسیٹ دے میرے جسم کو، چاہے بہا دے میرے خون کو، اگر تم اس سے ناراض نہیں تو فلا ابالی، اے میرے رب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں. اللہ تو جو تاریکیوں میں روشنی عطا فرمانے والا ہے، تیرے روشن چہرے کے ذریعے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، اس بات سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، یا تیرا عتاب مجھ پر. یہ ہے عاجزی، یہ ہے بندگی. آنے والی مشکل میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں مجھ سے تو غلطی نہیں ہو گئی، کہیں مجھ سے تو کوتاہی نہیں ہو گئی. یہاں تو اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اللہ کے دین کا پرچم اٹھا کر نکلا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کے عمل میں مصروف ہے، وہاں بھی اس بات کی فکر ہے، اللہ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں تیرا یہ غضب تو نہیں ہے، کہیں تیرا عتاب تو نہیں ہے مجھ پر. اور ہم گناہگار ہو کر کوئی فکر مند بھی ہوتے ہیں، کیا کچھ ہم پر بیت رہا ہے، ہمارے انفرادی معاملات میں مسائل، ہمارے اجتماعی معاملات میں مسائل، ہمارے ملک کے حالات، ہماری امت کے حالات، ہماری دنیا میں حیثیت، ہمارا زوال، ہماری بربادی، کوئی احساس کہ کہیں ہم پر اللہ کا غضب تو نہیں، کوئی تڑپ، کوئی طلب اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، کوئی احساس اس بات کا کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، کوئی فکر اس بات کی کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حضور روئیں، گڑگڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، یہ ہم ہیں، اور یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سب میں اللہ اگر تیرا یہ غضب نہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اے میرے رب اس بات سے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، اور میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرا عتاب مجھ پر نازل ہو. آگے دعا ہے، اے میرے رب تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور اس خون کے بہنے پر تو خوش ہے تو اللہ میں اسی میں راضی ہوں، اس لہولان ہونے میں اگر تیری رضا ہے میں اسی پر راضی ہوں. میں مطلوب مجھے یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. ولا حول ولا قوت الا بک, اور اے اللہ تیرے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں اور تیرے سوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں. عالم ظاہر میں پتھر برسے ہیں مگر اللہ تیرے حکم سے برسے, عالم ظاہر میں لہو لہان مجھے کر دیا گیا مگر اللہ تیرے حکم سے ہوا, میں تیری رضا پر راضی. یہ ہے رسول اللہ کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے دعائے مستضعفین, کمزوروں کی دعا. یہ ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ ہے دعا جو درمیان میں آپ نے کی ہے. پھر وہ واقعہ جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ وہ ربیعہ کے دو بیٹوں کے باغ میں اللہ کے رسول کا پہنچنا اور وہ عداس کا معاملہ ہونا اور اس تک اللہ رب العالمین کی دعوت حق کا پہنچنا, یہ ذکر میں آپ کے سامنے پہلے کر چکا ہوں. اس کے بعد آپ لوٹے ہیں طائف سے اور راستے میں وادی نخلہ ہے. وادی نخلہ میں آپ کا چند دن قیام رہا اور اس دوران اللہ نے ایک اور نظارہ کرا دیا. سبحان اللہ, ادھر طائف والوں نے کیا کچھ کر ڈالا, زمین والوں نے انکار کر ڈالا, زمین والوں نے مخالفت کر ڈالی, انسانوں نے مخالفت کر ڈالی, انسانوں نے پیغام کو رد کر دیا, اللہ نے ایک اور مخلوق کو بھیج دیا. انسان رد کر رہے ہیں, اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے ایک اور مخلوق کو بھیج رہا ہے. فجر کی نماز وادی نخلا میں رسول اللہ ادا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور رب العالمین نے جنات کی جماعت کو وہاں پر بھیج دیا. سورۃ الاحقاف 26 پارے میں ہے, اس کی آخری آیات میں ذکر آتا ہے, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یاد کیجئے جب ہم جنات کی جماعت کو پھیر لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یستمعون القرآن, وہ توجہ سے, انتہائی توجہ سے قرآن سن رہے تھے. فلما قضی فلما حضروه قالوا انصتوا, جب اس مقام پر پہنچے تو وہ جنات ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. یہی دو بنیادی آداب ہیں قرآن کے جو قرآن بیان فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے آخر میں, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وحی الہی کا یہ ادب جنات کو بھی معلوم تھا, اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. اب ان کو بھی پتہ لگا کہ کوئی اور کلام پیش ہو رہا ہے اور تلاوت اس کی ہو رہی ہے, تو ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموشی سے سنو اور توجہ سے سننے لگے. سنیے گا آگے, فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین, جب وہ تلاوت مکمل ہو گئی تو یہ لوگ لوٹے اپنی قوم کی طرف, منذرین, خبردار کرنے والے, ڈرانے والے بن کر قوم کو دعوت دے رہے ہیں. کیا دعوت دے رہے ہیں؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. کہنے لگے اے ہماری قوم, ہم نے کتاب سنی ہے اور جو کہ نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد, مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. وہ اپنے سے پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے, یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اور یہ رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف. یا قومنا اجیب داعی اللہ, اے ہماری قوم اللہ کی طرف پکارنے والے کی دعوت قبول کر لو. او آمنو بہی, اور اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخشنے گا. ویجرکم من عذاب علیم, اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. یہ پوری تقریر آگے جنات کی, توجہ فرمائیے گا. طائف والوں نے کیا کچھ کر ڈالا وہ ذکر ہو چکا. اللہ کے رسول کو ایک نتیجہ اللہ نے فوراً دکھایا, عداس قبول کرتا ہے آپ کی دعوت حق کو, پہچانتا ہے آپ کو, اور اب اللہ جنات کو بھیج رہا ہے اپنے رسول کی تسلی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. انسان رد کر رہے ہیں, اللہ جنات کو بھیج رہا ہے. اور کتنا قرآن سنا ان جنات نے, فجر کی نماز ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول فجر کی نماز میں وہ سورۃ الحجرات 26 پارہ سے لے کر سورۃ البروج آخری پارے تک کی صورتیں, یہ صورتیں آپ عام طور پر تلاوت فرماتے تھے. ان میں خاصی طویل ایک سورت ہے سورۃ الحدید, آیات 29 ہے لیکن آیات بڑی بڑی ہیں, پاؤ پارہ بنتا ہے کم و بیش کم و بیش. اتنا قرآن تلاوت کیا, ہاں تلاوت کیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا تلاوت ہوگی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کہ قرآن نازل ہوا. بہرحال یہ جنات نماز فجر میں آپ کے پاس آئے, اللہ لے آیا اور انہوں نے سنا فقط اتنا قرآن جو نماز فجر میں تلاوت ہوا, نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ قرآن کے مبلغ, قرآن کے داعی بن کر اپنی قوم کے لوگوں کی طرف لوٹے اور قوم کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ بڑا قیمتی واقعہ ہے, بڑا پیارا واقعہ ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے, خاص طور پر جو کسی درجے میں باعمل مسلمان ہیں, دین کی محافل میں بھی آتے ہیں, دین کے امور کو سنتے بھی ہیں, ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اور کتنا قرآن ہم نے سننا ہے جس کے بعد ہم قرآن کے داعی اور مبلغ بنیں گے, اور کتنی محفلیں ہم نے اٹینڈ کرنی ہے, شرکت ان میں کرنی کہ جس کے بعد ہم قرآن کی دعوت لے کر کھڑے ہوں گے. اللہ جنات کا ذکر کر کے آپ کو اور مجھے عبرت دلا رہا ہے, تم تو ہو اشرف المخلوقات. وہ جنات, ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ چند آیات سن کر قرآن کے مبلغ اور داعی بن کر اپنی قوم کی طرف وہ لوٹ رہے ہیں, تمہیں کس قدر انتظار ہے. جیسے قرآن کہتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 16 میں, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھیں اللہ کی یاد سے, اور جو حق میں سے اللہ نے کلام میں سے نازل کیا اس کو سن کر ان کے دل کانپ اٹھیں. کس بات کا انتظار ہے ایمان والوں کو؟ یہ دوسرا نتیجہ, اللہ نے اپنے حبیب مکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا, ایک عداس, ایک فرد, ایک انسانوں میں سے فرد اسی علاقے میں اور وہ قبول کرتا ہے, اور دوسرا جنات کا یہ واقعہ کہ انسانوں نے رد کیا تو اللہ نے جنات کو قبولیت حق کی توفیق عطا فرما دی. غور کیجئے گا, اپنے حالات سے ریلیٹ کیجئے گا, یہ مارکہ حق و باطل, یہ حق اور باطل کی کشمکش, یہ تو ازل سے جاری ہے, ابد تک جاری رہے گی. اللہ کے رسول کی شدید ترین مخالفتیں ہو رہی ہیں, اور کبھی عداس اور کبھی جنات کو اللہ قبول اسلام کی توفیق دے رہا ہے. آج بھی اسلام کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں, کل بھی کی گئی, آج بھی کی جا رہی ہیں, مگر بہرحال اللہ کی اپنی تدبیر ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے چالے چلی, اللہ نے تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. وہ کہا کسی نے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ رچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ رچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو وہ اللہ کی تدبیر تو کار فرما ہے, ہاں اس تدبیر میں عالم ظاہر میں آپ نے اور میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے, وہ حصہ آپ اور میں ڈال رہے ہیں کہ نہیں. اللہ کے رسول کا خون ساری مخلوق کے خون سے زیادہ قیمتی, اللہ کے رسول کا جسم مبارک ساری مخلوق کے جسم سے زیادہ قیمتی, اللہ کے رسول کی زندگی ساری مخلوق کی زندگی سے زیادہ قیمتی, اللہ کے رسول کا وقت ساری مخلوق کے وقت سے زیادہ قیمتی. وہ وقت کہاں لگا, وہ جسم کہاں استعمال ہوا, وہ خون کہاں بہ رہا ہے, وہ وقت, وہ صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. آج لوگوں کو چند سنتیں یاد ہیں, کسی کو نکاح کی سنت یاد ہے, مبارک, بہت مبارک, مگر نکاح کرنا ایک سنت ہے اور سادگی کے ساتھ کرنا سنت ہے. ہم نے بے شمار اس میں باتیں شامل کر کے اس کو جو مشکل بنا دیا, یہ مشکل بنانا سنت نہیں ہے. آج لوگوں کو خوشبو لگانے کی سنت تو یاد ہے, مبارک, مسواک کرنے کی سنت تو یاد ہے, مبارک, داڑھی رکھنا یہ اللہ کے رسول کی فقط سنت ہی نہیں, رسول اللہ علیہ السلام کا حکم بھی ہے, مبارک. میٹھا کھانا لوگوں کو بڑا پسند ہے, اللہ اکبر کبیرہ, فاقے امت بھول جائے اور کھانے کے بعد کہے کہ میٹھا کھا لو, سنت پوری کر لو. طائف میں جا کر بھی تو مسواک کرنا پڑے گی, طائف میں جا کر بھی تو خوشبو لگانا پڑے گی, یہ سنت یاد نہیں آج امت کو. اور ابھی ایسے حالات کہ جہاں دین کی بات کرنا آسان ہے, دبئی میں بیٹھ کر یہ پروگرام اب نہیں ہو سکتا, جو اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر سیرت کا یہ بیان کر رہے ہیں. مڈ ایسٹ کے اندر ہر جگہ ممکن نہیں ہے اس طرح کے اجتماعات. مصر میں بھی مسائل ہو گئے, ترکی میں بھی مسائل رہے, کچھ جگہ اور بڑھ رہے ہیں مسائل. آج ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, خون کی بات تو دور کی ہے, پسینہ بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا اللہ کے دین کی دعوت کے عمل کے لیے. جان کھپانا تو بڑی بات ہے, کچھ وقت بھی ہم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے دینے کو تیار ہیں کہ نہیں. ہجرت تو بعد میں آئے گی. فوکس کر کے اپنے آپ کو اس عظیم ترین مشن میں کھپانے کو ہم تیار ہیں کہ نہیں. یہ 23 برس کی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, دعوت دین کی سنت. ایک ایک دروازے پر گئے, ایک ایک سردار کے پاس گئے, ایک ایک گلی میں گئے, ایک ایک علاقے میں گئے. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کتنا وقت, کتنی صلاحیت, کتنا مال اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگتا ہے؟ اور یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے بھائی, کچھ وقت بچے گا تو میں پھر کام کروں گا. اوکے, آفٹر ریٹائرمنٹ؟ نو بھائی, موت ابھی آ گئی تو ریٹائرمنٹ کہاں ملے گا؟ موت سے ریٹائرمنٹ سے پہلے موت آ گئی پھر کیا کریں گے؟ نہیں ذرا یہ میرے معاملات سمجھ جائیں پھر میں کام کروں گا. نہ, یہ تو آپ کی میری پرائمریلی ریسپانسبلٹی ہے, بنیادی ریسپانسبلٹی, بنیادی فریضہ آپ کا میرا. اس تناظر میں سوچئے, طائف کا یہ واقعہ فقط واقعہ نہیں ہے, یہ دعوت فکر ہے اور یہ لمحہ فکر ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا قرآن حکیم میں سورہ یوسف آیت نمبر 108, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, یہ میرا طریقہ ہے, یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. ومن اتبعنی, اور وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں دعوت الی اللہ کا جو میری اتباع کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول کی اتباع یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ میدان ہے دعوت دین کا, جو آج میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے. اور وہاں طائف کو یاد رکھیے, طائف میں بہتا خون یاد رکھیے, طائف میں برستا پتھر, برستے پتھر یاد رکھیے, طائف میں دعائے مستضعفین, کمزوروں کی دعا رسول اللہ علیہ السلام کی یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہوا دوسرا واقعہ, طائف سے واپسی, عداس کا معاملہ, اور یہ جنات کا قبول اسلام کا معاملہ. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب پورے عزم کے ساتھ, نئے حوصلے کے ساتھ مکہ مکرمہ لوٹ رہے ہیں, تاکہ پھر سے ایک نئے عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ دعوت دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے. تاہم اب مکہ مکرمہ واپسی پر ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ ہی کہ قریش کا سردار ہو گیا ہے کون؟ ابو لہب, اور وہ دشمن نمبر ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ اب اللہ کے رسول کو اس تناظر میں حمایت حاصل نہیں ہے. اس معاشرے میں رہنے کے لیے یا تو اس شخص کسی قبیلے کا فرد ہو تو اس کو حمایت یا پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے, یا پھر ایک فرد کسی قبیلے سے متعلق تو نہیں ہے مگر قبیلہ اس کو پروٹیکشن دے دے, اس کا حلیف ہو جائے یا اس کو حمایت دے دے تو وہ رہ سکتا ہے اس معاشرے میں. ابو طالب کے بعد ابو لہب بن گیا سردار, اور اللہ کے رسول تشریف لے گئے ہیں طائف, اب واپس آ رہے ہیں تو داخل ہونے سے قبل پیغام بھیجواتے ہیں مختلف سرداروں کو, اور ایک دو تین, تین کے تین سرداروں نے معذرت کر لی کہ ہم آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے کو بھجوائی, مطعم بن عدی اس کا نام ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھے پروٹیکشن فراہم کرو. بڑا نازک جملہ ہے یہ, ایک مشرک سردار سے پروٹیکشن لی جا رہی ہے. اس نے کہا آپ آ جائیے, کہا نہیں تم مجھے آ کر لے کر جاؤ. چنانچہ وہ آیا اپنے بیٹوں کے ساتھ اور ہتھیار سجائے ہوئے, اور اپنی پروٹیکشن میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گیا, اور زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کے مطعم بن عدی نے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے. ابو جہل کو پتہ چلا, ابو جہل مطعم بن عدی سے پوچھتے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا نہیں قبول نہیں کیا, میں نے پناہ دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی. سردار تھا مطعم بن عدی، اس لیے ابو جہل کو کچھ مزید کرنے کا موقع نہیں مل سکا. اب یہاں رک کر بھی سوچنا چاہیے، اس قدر ابھی ظاہری اعتبار سے مغلوبیت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشرک سردار کی پروٹیکشن لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہونے دیا تاکہ کل جب انقلاب برپا ہو تو اس انقلاب کی عظمت لوگوں کے سامنے آشکارا ہو، بظاہر کس قدر مغلوبیت سے کس عروج پر اللہ پہنچائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. ہاں پروٹیکشن لے لی ہے مگر اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں کیا ہے. یہ نہیں کہ مطعم بن عدی کہے گا تو آپ دعوت دین کا کام چھوڑ دیں گے، کلمہ توحید کی دعوت چھوڑ دیں گے، جھوٹے معبودوں کو وہ جو آپ روک رہے تھے ان کی پرستی سے وہ روکنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں. یہ کلیئرٹی رہے تو پروٹیکشن لی، وقتی ظاہری طور پر ظاہری اسباب کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے، مگر دین کی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کے دین کی دعوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آج ہمارے حکمران جن کی رالے ٹپکتی ہیں پچھلوں سے لے کے آج تک والے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے جی، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں انڈیا سے معاہدہ کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لینے کی باتیں. دیکھیے جی، اللہ کے رسول نے بھی تو مشرکوں سے معاہدے کیے تھے، مدنی زندگی کے مطالعے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے بھی تو یہود سے معاہدے کیے تھے، مگر اتنا بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ایک مشن تھا اور وہ مشن ان دنیا پرست حکمرانوں کی طرح دنیا جمع کرنے کا نہیں تھا بلکہ دنیا کو دین کے تابع کرنے کا تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کا مشن تھا. تین مرتبہ جو قرآن فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر، لیظهره علی الدین کلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ مشن تھا اللہ کے رسول کے سامنے. اس کی تکمیل کے لیے مکے کے 13 برس حکمت یہی تھی کہ قتال نہ کیا جائے تو اللہ نے اجازت نہیں دی، مدنی زندگی میں قتال بھی ہوا. اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے وقتی طور پر کہیں یہ پروٹیکشن لینا، کبھی معاہدہ کرنا یہود سے، کبھی صلح حدیبی ہم پڑھیں گے مدنی زندگی کے بیان میں، اللہ کے رسول نے کیا. اور جب حکمت ہوئی تو مشرکین کے خلاف تلوار بھی اٹھائی، بدر بھی تو ہوا ہے. جب حکمت پیش آئی تو وہی یہود جن سے معاہدے اللہ کے رسول نے کیے تھے انہوں نے خلاف ورزیاں کی، تو اللہ نے تینوں قبائل جو مدینہ طیبہ میں یہود کے آباد تھے یکے بعد دیگرے ان تینوں کے خلاف اقدامات بھی فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج کوئی کہے کہ پروٹیکشن لے لی جائے اور معاہدہ کر لیا جائے، صلح کر لی جائے، بالکل کرو بھائی. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں وہاں بھی یہ ہوا، تو اب ہم کہیں گے وہاں جو بھی دیکھو پورا دیکھو، مطلب کی بات نہ نکالو کہ معاہدے ہونے چاہیے کافروں سے اور یہود سے اور مشرکوں سے، بلکہ مقصد کی بات ہونی چاہیے اور مشن کی بات ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول کے پیش نظر اللہ کے دین کا غلبہ تھا، چنانچہ اس کی دعوت کے کام میں اور اس کے نفاذ کی جد و جہد میں کوئی کمپرومائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پروٹیکشن میں مکہ مکرمہ میں آئے، اور یہ ہجرت سے قبل کے حالات ہیں ابھی، اور یہ بیان ہے 10 نبوی کا، عام الحزن ہو چکا اور اس کے بعد واقعہ طائف کا معاملہ تفصیل سے اس نشست میں ہم نے سمجھا. آئندہ جو بات ہم کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی، وہ اسی سال ذی‌قعدہ اور پھر ذی‌الحجہ یہ حج کے ایام آ جائیں گے اور مختلف قافلے آئیں گے، مختلف قبیلے آئیں گے، مختلف افراد آئیں گے، ان کو دعوت دین پیش کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پہلے دن سے دیکھیے دعوت کا کام پہلے دن سے شروع ہے اور حالات کتنے ہی نامساعد ہیں، مشکلات ہیں، اس سب کے باوجود مستقلا یہ دعوت دین کا فریضہ جاری دکھائی دیتا ہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارک میں اور آپ کی حیات طیبہ میں. اسی پہ اتفاق کرتے اس نشست میں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ اگلا بیان ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال انگریزی میں آیا ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یہاں ہمارا میڈیم جو ہے وہ اردو ہی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ سوالات اردو میں اگر آ سکیں تو. سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک ہی شیخ کی مجلس اٹینڈ کرنی چاہیے. یہاں شیخ سے مراد جو ہے وہ تصوف کے جو حلقے ہیں، غالباً ان میں جو پیر صاحب ہوتے ہیں یا شیخ جنہیں کہا جاتا ہے وہ مراد ہیں. گو کہ میرے نام میں شجاع الدین شیخ شامل ہے، مگر اس لائن میں مجھے کھڑا مت کیجیے گا. پہلی بات سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا ایک شخص کو اجازت ہے کہ وہ دو شیوخ کی مجالس میں جا سکے، یعنی کوئی ایک شخص شیخ سے مرید ہے، اس سے اس نے بیعت کر رکھی ہے، تو کہا جاتا ہے وہ ایک ہی کا رہے، دوسروں کی طرف نہ جائے. اس کے لیے ایک لاجیکل دلیل بھی دی گئی کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی بورڈ استعمال کرتے ہیں، آپ دو کشتیوں کے سوار نہیں ہوتے. عقلی دلیل ہے، عقلی جواب بھی دیا جا سکتا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے چلتے ہیں، صحابہ کرام میں سے کیا کوئی فقط ایک تھے جو قرآن کے عالم تھے اور حدیث کے عالم تھے؟ بہت سارے لوگ تھے. صحابہ کرام کی مجالس لگتی تھی، دور نبوی کے بعد کی بات ہو رہی ہے. قرآن کے حلقے ہوتے تھے، فقہ کا بیان ہوتا تھا، احادیث کا بیان ہوتا تھا، اور لوگ مختلف حلقوں میں جایا کرتے تھے. تو ایک ہے وہ تصوف کا میدان جہاں کوئی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اس کو جائز سمجھتے ہیں بس. لیکن وہ ایسے کے ہاتھ پر ہو کہ جو صاحب عمل ہو اور شریعت کا پابند بھی ہو، ورنہ ایسے بھی ہیں کہ بیعت کر رکھی ایک پیر صاحب سے اور 30 سال سے پیر صاحب کی شکل ہی نہیں دیکھی. اب بیعت جو ہے وہ آن لائن بھی ہوتی ہے، اور اس بیعت کے ساتھ جو ہے وہ پیر صاحب پھونک مارتے ہیں گجراوالا سے یا بھاولپور سے، اور وہ امریکہ میں پھونک پہنچ جاتی ہے اور مرید کا کام ہو جاتا ہے کہ اس کے. ان چیزوں کے ہم قائل نہیں، یہ ڈرامہ ہے، یہ دین کے نام پر لوٹ مار ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے. ہاں، وہ بیعت کا تصور کہ جو اصلاحی تعلق ہوتا ہے وہ جائز ہے، ہم اس کو درست سمجھتے، جائز کی حد تک. لیکن جو بیعت محمد رسول اللہ نے لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیعت علی الموت تھی، وہ بیعت علی الجہاد تھی، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے بیعت تھی. وہ بیعت ہم نے تنظیم اسلامی میں بھی اس کو قائم کر رکھا ہے، الحمدللہ. ہم اس کو سنت کے قریب تر یا مطابق سنت سمجھتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں. جہاں تک کسی اہل علم یا اصحاب علم کے بیانات ہیں، یا ہم جو طالب علم ہیں دین کے، مختلف نشستیں ہمارے بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ میرے پاس، آپ کے پاس وقت بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہم کبھی ایک صاحب علم کی بات سن لیتے ہیں، کبھی دوسرے صاحب علم کی بات سن لیتے ہیں، تاکہ باتوں کی یادگاری رہے، دین کا کوئی گوشہ، کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور عمل کی طرف قدم بڑھ جائیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ اعلم. ایک سوال بڑا دلچسپ ہے. آپ نے ذکر کیا، یعنی میں نے گفتگو میں، کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کل بھی کی گئی، اس پر روشنی ڈالی کہ کل کیا واقعہ ہوا. یہ کل سے مراد یسٹرڈے نہیں ہے، اس کل سے مراد ماضی ہے، صدیاں. اس کل سے مراد ماضی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم آج تک. کیوں؟ اسلام تو شروع سے ایک ہی ہے نا، ہر پیغمبر نے اسلام کی بنیادی دعوت دی، تو ہر پیغمبر کی کسی نہ کسی طور جو مخالفت ہوئی وہ اسلام ہی کی تو مخالفت ہے. ہر پیغمبر کے کام میں جو روڑے اٹکائے گئے وہ اسلام ہی کو تو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی کوششیں تھیں. تو اس کل سے ملاد یسٹرڈے یعنی مارچ 1، 2014 نہیں تھا، بلکہ اس کل سے مراد ماضی تھا. اگلا سوال بھی انگلش میں ہے، اور ایک دل کی بات اسکت، اس طرح کے سوالات کچھ ہمیں ٹیمپ کر دیتے ہیں. پھر آپ سنیے ذرا، لیکن سمجھنے کے لیے یقینی سوال ہے. آفٹر 9/11 واٹ مشرف گورنمنٹ ڈیڈ ٹو پروٹیکٹ پاکستان، واز اٹ ایز پر ٹریٹی کیریڈ آؤٹ بائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مینی سچویشن؟ نیور اینڈ نیور اینڈ نیور. از پاکستان پروٹیکٹڈ ناؤ؟ واٹ مشرف ڈیڈ آفٹر دیٹ، از پاکستان پروٹیکٹڈ ناؤ؟ حقانی کہتے کہ 10,000 ویزے تو دیے تھے، بلکہ ان کیے تھے، ویزے کی ضرورت بھی شاید محسوس نہیں کی. حقانی کو جانتے نا، حسین حقانی کو، ایک مشرف کا، اس ایک ریمنڈ ڈیوس بدماش کا پتہ چلا تھا نا. باقی کتنے ایسے بدماش اس کراچی میں، بلیک واٹر کے اور پاکستان میں گھسے پھرے ہیں. تو وہ میں نے اسی لیے زور دیا تھا، وہ میرے بیک آف مائنڈ میں تھا جب میں گفتگو کر رہا تھا کہ مشرف بدبخت نے بھی یہ بات کہی تھی، اور اس کے ساتھ دینے والے سیکولر مائنڈڈ اور ظالم قسم کے دنیا پرست سیاست دانوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ٹریٹی کیے تھے، ہم نے بھی ٹریٹی کرنا چاہیے. ان ظالموں کو شرم نہیں آتی، یہ توہین رسالت ہے. اللہ کے رسول کے یہ ٹریٹیز، اللہ کے رسول کے معاہدے اللہ کے دین کی جد و جہد کے درمیان تھے. یا تو رال ٹپکتی ان ظالموں کی بدبختوں کی. ایک ایک پیشی جو ابھی اس کی عدالت میں ہو رہی ہے، کتنے کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر. اچھا بنا ہوا تھا اس ملک کا صدر، اربوں روپے اور کھربوں روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا، نہ جانے کیا کچھ ہوگا. اور ساتھ دینے والوں کا عالم بھی یہی ہے. میں اس لیے سخت بات کہہ رہا ہوں، یہ توہین رسالت ہے ہمارے نزدیک کہ ریفرنس رسول اللہ کا دیا جائے، اس عمل کا جو دین کی جد و جہد کے لیے رسول اللہ نے اختیار کیا، ایک مشن کے کو سامنے رکھتے ہوئے. اور حرکتیں کی جائیں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اور ڈالر حاصل کرنے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، مجھے بتائیے اور کافی ہے کیا؟ اور توہین کیا ہوگی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں؟ تو بھائی معاف کیجیے گا، یقینا یہ سوال سمجھنے کے لیے تھا، لیکن باہر کا کیا کریں، یہ شدت تاثر ہے. یہاں موقع ملے گا، یہاں بیان کریں گے انشاءاللہ. میڈیا پر اللہ توفیق دے گا، میڈیا پر بیان کریں گے. مسجد کے ممبر پر موقع ملے گا، مسجد کے ممبر پر بیان کریں گے. اور کبھی اللہ ایسے لوگوں سے سامنا کرا دے، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے ان کے سامنے بیان کریں گے. یہ تو کریں کم سے کم. یہ فکری ڈرون حملے کیا ہے؟ یہ فکری ڈرون حملے. ایک ڈرون حملہ جسم پر ہوتا ہے، جسم کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں. ایک ڈرون حملہ فکر پر ہوتا ہے، نسل اڑ جاتی ہے، اس نسل اڑ جاتی ہے پوری، نسل برباد ہو جاتی ہے. یہ اس طرح شوگر کوٹڈ انداز کے اندر اس قوم کے ذہنوں کو خراب کیا گیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر اور ان کی شرارتوں سے اس امت کی اور ہماری حفاظت فرمائے. معاف کیجئے گا، میری یہ سختی سوال کرنے والوں کے لیے نہیں تھی، یہ ان حرکتیں کرنے والوں کے اعتبار سے تھی جس کا میں نے اظہار کسی درجے میں اپنے الفاظ میں کیا ہے. اگلا سوال آخری ہے، یہودیوں کے عقیدے سے متعلق چند باتیں عرض کر دیں. سورۃ البقرہ پڑھ لیں، سورۃ البقرہ میں بہت سی باتیں ملیں گی. مثلا وہ کہتے تھے کہ جہنم کی آگ تو ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن. یہ عقیدہ ہے یہود کا کہ جنت تو ان کے لیے پکی ہے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے مثال کے طور پر. یہ ایک ان کا عقیدہ ہے. ایسے بہت سارے تصورات، اللہ کی کتاب میں تحریف، عقائد کے اندر بگاڑ، استغفر اللہ. ان ظالموں نے اتنی تحریف کی، استغفر اللہ. یعقوب علیہ السلام کی کشتی کرا دی اللہ تعالی سے، اور یعقوب نے اللہ کو ہرا دیا. یہ ان کی تحریف شدہ کتابوں میں بات موجود ہے. چنانچہ سورۃ البقرہ کا میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ تفاسیر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو تفاسیر پڑھ کر حیرت ہوگی، کیا کچھ ظلم ڈھایا ہے انہوں نے پیغمبروں کے بارے میں، اور کیا عقیدے رکھے ہیں معاذ اللہ. تو سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے. آخری مختصر سوال ہے کہ وہ جو غلام ایمان لا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو مان گیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام عداس تھا. عین دال الف سین، عداس اس کا نام تھا. اسی پہ اکتفا ہوتا ہے سوالات کے جوابات کے اعتبار سے، اور اگلا حصہ گفتگو کا شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ان نشستوں میں سلسلے وار ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے. اور پیش نظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قدم با قدم جس طرح آگے بڑھتی چلی گئی، اسی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی جائے. ہم مطالعہ کرتے کرتے سن 10 نبوی تک پہنچے تھے، یعنی آغاز وحی کا 10واں سال. اور آخری گفتگو جو ہم نے پچھلی نشست میں کی تھی، اس میں تفصیلاً ہم نے واقعہ طائف کو سمجھا تھا، اور اس کی صرف تفصیلات ہی بیان نہ ہوئیں بلکہ اپنے حالات کے تناظر میں بھی ہم نے اس واقعے کو سمجھا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلا مختصر ذکر تو ہوگا سن 10 نبوی ہی کا، کیونکہ شوال میں آپ تشریف لے گئے تھے طائف، اور آگے اب ذی قعدہ و ذی الحجہ یہ ایام حج آیا چاہتے ہیں، چنانچہ 10واں سال ہے، اور اس 10ویں سال میں بھی جب آپ مکہ مکرمہ میں ہیں مختلف قبائل آئیں گے، مختلف افراد آئیں گے جن کے سامنے حج کے موسم میں، حج کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق پیش کریں گے۔ ہمارے ماضی کے مطالعے میں بھی یہ ذکر آ چکا ہے کہ حج کا معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، اور لوگ آتے تھے اور اللہ کے رسول سے گفتگو فرماتے تھے، اور یوں عرب بھر میں ان حجاج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہنچ رہا تھا۔ اس سال 10 نبوی ہے اور چند قبائل آئے ہیں، ان کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہے، اور چند انفرادی طور پر بھی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی ہے۔ انہی میں بہت مشہور صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اسی طرح چند افراد اور بھی ہیں، کوئی مشہور شاعر، کوئی کسی علاقے کے کسی قبیلے کا سردار، چند افراد بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش کی ہے، اور ان لوگوں نے آپ کی دعوت حق کو قبول فرمایا ہے۔ 10 نبوی کا تو یہی بیان ہمیں ملتا ہے حج کے موسم کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اگلا برس ہے سن 11 نبوی، آغاز وحی کو 11واں برس جاری ہے، اور موسم حج آتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر سے تیار ہیں کہ حج کے ایام میں جو لوگ آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت حق پیش کریں گے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ کے رسول رات کی تاریکی میں جاتے تھے گھاٹیوں میں، صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کوئی اور صحابی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مرتبہ 6 افراد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، یہ خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ، جس کا ابھی تو نام یثرب ہے، یثرب مدینہ کا پرانا نام، جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت فرمائیں گے تو وہ مدینہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بنے گا، تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں، اور 6 افراد خزرج، جو کہ ایک بڑا قبیلہ تھا عرب کا مدینہ طیبہ کا، خزرج کے 6 افراد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ باہمی تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہود کے حلیف ہیں، یہ لوگ یہود کے حلیف ہیں۔ اچھا، یہود کون ہیں؟ جن کے پاس بہرحال کتابوں کا، پیغمبروں کا کچھ علم موجود تھا، جبکہ یہ جو مشرکین ہیں عرب کے، ان کے ہاں صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں 2500 برس کا فرق ہے، تو صدیاں ہو گئی، عربوں میں تو کوئی رسول نہیں آئے، یہ مکے والوں میں اور عربوں میں، لیکن ادھر جو یہ ہیں یہود اہل کتاب میں سے ہیں، یہ پیغمبروں کو اور کتابوں کو اور وحی کو جانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ یہ یہود کے حلیف ہیں، تو اللہ کے رسول نے اب دعوت حق پیش کی۔ اب ہوا کیا؟ ان کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور یہود کے قبائل کی کبھی جنگ ہوا کرتی تھی عرب کے قبائل سے، تو یہ یہود کے لوگ عرب کے لوگوں کو کہتے تھے، عرب قبائل والوں کو کہتے تھے، ابھی تو تم ہم سے لڑ لو، جب آخری رسول آئیں گے تو ان کی سربراہی میں ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اور تمہیں شکست دیں گے۔ یہ باتیں یہود کے زبان زد عام تھیں، اور یہ خزرج والوں کا ان کے ساتھ حلیف ہونے کا معاہدہ تھا، تو ان لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ کہیں یہی وہ پیغمبر تو نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں یہی وہ پیغمبر تو نہیں ہے کہ جن کی آمد کی بشارتیں یہود کے ہاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے، ان کے کان بھی کھڑے ہوئے، اور صرف کان کھڑے نہیں ہوئے بلکہ یہ بھی کھڑے ہو گئے کہ کیوں نہ ہم ان سے پہلے آگے بڑھ کر ان کو قبول کر لیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی اپنی شان ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہے، گو کہ صدیوں سے عربوں میں کوئی رسول نہیں آئے ہیں، مگر اہل کتاب کے ساتھ روابط تو تھے، ان روابط کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کان میں بات پڑی ہوئی تو تھی، اور وہ پڑی ہوئی بات جو کان میں تھی اب جو سنائی دی تو وہ میچ ہو گئی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا۔ رک کر ایک دو باتیں، آپ اور مجھے نہیں پتا کہ کب اللہ کہاں کسی ماضی میں ڈالے گئے بیج کا نتیجہ نکال دے۔ تو آج ہم دعوت دین کے بیج بوتے رہے، آج ہم قرآن کی دعوت کو پھیلاتے رہیں، آج ہم خیر کی بات کو بڑھاتے رہیں. یہ میرے سامنے چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.quranacademy.com، یہ لائیو اس ویب سائٹ پر جا رہا ہے. اور یقیناً کراچی کے علاوہ کا پاکستان اور پاکستان سے باہر سے بھی کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور بخدا میں آپ کو یہ دل کی بات بتاؤں کہ اللہ ہمیں معاف رکھے کہ ہمارے ہاں کچھ رجحان کم پایا جاتا ہے، اس سے زیادہ رجحان باہر کے ممالک میں مسلمانوں میں کچھ دکھائی دیتا ہے، وہ تلاش میں رہتے ہیں. اور آپ کو مجھے معلوم نہیں آج یہاں کوئی بیج ڈل رہا ہے، کل کسی کونے میں اور بیج ڈلے گا، کل کہیں اور کون سا ایک بیج وہ درخت بنتا چلا جائے گا. ادھر عربوں نے بات سنی ہوئی تھی کہیں یہود سے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور ادھر اللہ کے رسول بات پیش کر رہے ہیں اور یہ آگے بڑھ کر قبول کر رہے ہیں. اس میں بڑی موٹیویشن ہے میرے اور آپ کے لیے. بظاہر مشقتیں ہیں، بظاہر مصائب ہیں، بظاہر مایوسیاں ہیں، بظاہر اندھیرے ہیں، بظاہر مخالفتیں ہیں، اللہ کے رسول مکہ میں ہیں، اللہ یثرب سے 6 لوگوں کو بھیج رہا ہے قبول کرنے کے لیے. ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے، ہمیں اپنا مشن جاری رکھنا ہے. یو نیور نو، ہمیں معلوم نہیں کہ آج کی محنت کا نتیجہ کل کہاں نکل آئے. ہاں، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اخلاص اور ایمان کے ساتھ کی گئی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کی گئی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی. اگر دنیا میں نتیجہ نکلتا نظر نہ بھی آئے، اللہ کے ہاں ہمارے درخت انشاءاللہ لگتے رہیں گے جنت میں. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. یہ آخری بات بھی میں نے اس لیے کہی کہ کتنے ہی نبیوں کو تو شہید کر دیا گیا. بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ بعض نبی ایسے بھی گزرے کوئی ان کی بات ماننے والا نہ گزرا، تب بھی وہ نبی اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. آپ بھی اور میں بھی اپنے حصے کا کام کر ڈالیں. یہ ہوا ہے 1100 نبوی میں، آغاز وحی کو 11واں برس ہے، اور یہ 6 افراد خزرج کے علاقے سے آئے ہیں. انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اور قبول ہی نہیں کیا، اب جا کر یہ اسلام کی بات کو آگے بھی بڑھائیں گے، جس کے نتیجے 12 نبوی میں بھی سامنے آئیں گے، 13 نبوی میں بھی سامنے آئیں گے. وہ تو ہم پڑھیں گے آئندہ کی نشست میں. اب جو ایک واقعہ جس کی طرف فقط اشارہ ہے، اور پھر ایک تفصیلی واقعے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. یہی 11 نبوی ہے، اور شوال کا مہینہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 11 نبوی ہے، مکی دور ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن رخصتی کا معاملہ ہجرت کے بعد ہوگا. رخصتی کا معاملہ ہجرت کے بعد ہوگا، وہ تفصیل بعد میں بیان ہوگی جب مدنی دور کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد الرحیق المختوم جو سیرت کی معروف کتاب ہے، اس کی ترتیب کیونکہ ہمارے پیش نظر ہے ہمارے بیان کی ترتیب میں، اس میں ایک رائٹ اپ اب جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ ہے واقعہ معراج کے حوالے سے. واقعہ معراج کے حوالے سے آراء کا یہ اختلاف ضرور ہے کہ اس کی حتمی تاریخ کیا ہے. معروف 27 رجب ہے، معروف وہی ہے کہ اس کی حتمی تاریخ کیا ہے اور حتمی سال کون سا ہے، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. تو وہ ایک علمی اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ. عملی باتیں کیا ہیں اس کا کچھ بیان ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں ہمارے سامنے آ جائے. مگر اس سے پہلے کہ وہ بیان شروع ہو کہ کم و بیش اسی 11 نبوی میں لگ بھگ یا پلس مائنس ہو سکتا ہے یہ معراج کا واقعہ پیش آ رہا ہے، مگر اس سے قبل بڑا واقعہ طائف کا تھا، طائف کے بعد معراج. چنانچہ علامہ مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی بڑی پیاری خوبصورت سی کتاب ہے، مختصر سی، اس کا نام ہے، عنوان ہے النبی الخاتم. 450 چھوٹی ہیڈنگز ہیں اس میں، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن بڑے خوبصورت انداز میں سیرت کا بیان ہے. صاحب علم بھی اور صاحب قلم بھی اور دل کے ساتھ لکھی گئی ایک کتاب. اس میں جو انہوں نے کہا ہے اس کا میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں کہ طائف کیا ہے. جب زمین پر بسنے والوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی، مٹانے کی، ہرانے کی، ناکام کرنے کی ساری ہی کوششیں کر ڈالی، اور اب تک گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر رکھا تھا کہ ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اچھی طرح چیک کر لو، اچھی طرح پرکھ لو، ہمارے رسول کے صبر میں کوئی کمی ہے؟ ان کی استقامت میں کوئی کمی ہے؟ ان کی کمٹمنٹ میں کوئی کمی ہے؟ ان کی ڈیڈیکیشن میں کوئی کمی ہے؟ اچھی طرح دیکھ لو، خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے رسول کو. گویا اب تک اللہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کر رکھا ہے، جو چاہو کر کے دیکھ لو ان کے ساتھ، مگر ان کے صبر میں، ان کی استقامت میں، ان کی کمٹمنٹ میں، ان کی ڈیڈیکیشن میں تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی. اور پھر کیا ہوا؟ زمین والوں نے دبانے کی، مٹانے کی، ہرانے کی، ناکام کرنے کی جب انتہا کر ڈالی تو زمین و آسمان کے رب اور مالک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی، بلندیوں کی، عظمتوں کی، عنایات ان پر، تکریم ان کی، اس کی انتہا فرما دی. طائف انتہا زمین والوں کی مٹانے کی، اور معراج انتہا زمین و آسمان کے رب کی طرف سے اپنے پیغمبر کے عروج کی انتہا کی. اتنی کہ جبرائیل نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ اس سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا، میں گیا تو میرے پر جل جائیں. سبحان اللہ، یہ انتہا، بات واضح ہو رہی ہے جی؟ ادھر دبانے کی انتہا، ادھر اٹھانے کی انتہا، ادھر ہرانے کی انتہا، ادھر عروج کی انتہا، ادھر مٹانے اور ناکام کرنے کی انتہا، ادھر کامیابی کی انتہا. رب العالمین فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. یہ ہے زمینی حصہ، اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اسرا زمینی حصہ. اسرا ناؤن ہے، اسرا ورب ہے، اسرا فیل ہے، اسرا اسم یہ ناؤن ہے. تو یہ زمینی سفر اسرا، اور وہ آسمانی عروج وہ ہے معراج. مگر اس پورے سفر میں وہ آسمانوں والا عروج حصہ غالب ہے، تو پورے واقعے کو کیا کہا جاتا ہے مجموعی طور پر؟ واقعہ معراج. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں بھی اس کا اشارہ ہے، سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں اس کی تفصیل آتی ہے مختصراً، اور پھر 50 سے زیادہ روایات ہیں کم و بیش جن میں واقعہ معراج کی تفصیلات اور مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ واقعہ کا پیش آ رہا ہے، پھر جوڑ لیجئے طائف میں کیا ہوا اور معراج میں اللہ نے کیا کیا. پھر قرآن کی وہ آیت ذہن میں لے کر آئیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، گزارے گا اللہ مگر راحت بھی دے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، سورۃ الضحیٰ میں، اے نبی ہر بعد والی کیفیت آپ کے لیے پچھلی کیفیت سے بہتر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ابھی ہم نے سمجھا تھا کہ 11 نبوی میں تو 6 لوگ آئے ہیں یثرب سے، بعد کا واقعہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، 12 نبوی میں 12 لوگ آ جائیں گے، پھر اگلے سال 75 لوگ آ جائیں گے، پھر اللہ ہجرت کا حکم عطا فرمائے گا، پھر مدنی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے قتال کی اجازت ملے گی، پھر بدر میں ٹکراؤ ہوگا، پھر احد اور احزاب بھی ہوگا، پھر فتح مکہ بھی ہوگی، پھر اعلان بھی پورا ہوگا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81. پھر وہ بھی اعلان ہوگا، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم لوگوں کو دیکھو گے وہ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ آئندہ کی جو کامیابیاں در کامیابی آنے والی ہیں ان کے لیے پیش خیمہ، ان کے لیے پریفیس، یہ اوپننگ کیا شے بنی؟ یہ عروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر. اب چند باتیں مختصراً معراج کے اس واقعے کے حوالے سے. بہت بڑا معجزہ جو رب العالمین نے اپنے رسول کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انتہا یہ ساری کائنات دکھا دی. اس کو عقل سے مت سوچئے گا، سائنس بیچاری کمزور ہے، لمیٹیشن سے بیچاری کے لیے، اس پر مت پرکھیے گا، دل سے سوچئے گا. ساری کائنات دکھا دی، واپس بھی آ گئے، بستر بھی گرم ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہاں ہاں، لائٹ کی اسپیڈ سے اگر ہماری اسپیڈ بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر زیرو ہو جاتا ہے، آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا دل میں. اور صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا جب صبح لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ابو بکر، یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں کوئی ساتو آسمان کی سیر کر کے آ جائے، بیت المقدس بھی جائے؟ کہا نہیں ہو سکتا. کیا کہا؟ نہیں ہو سکتا. کہا محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بالکل ہو سکتا ہے. دس از فیتھ، یہ ہے ایمان، بالکل ہو سکتا ہے. میرے رسول نے کہہ دیا، فنش، بالکل ہو سکتا ہے. وہاں لائٹ کی اسپیڈ کو ناپا نہیں گیا، وہاں ٹائم فیکٹر زیرو ہو جانا نہیں دیکھا گیا، وہاں ایک بات دیکھی گئی، میرے رسول نے کہا ہے بالکل ہو سکتا ہے. یہ ہے فیتھ، یہ ہے ایمان. بہرحال واقعہ معراج، عروج کی انتہا، رب العالمین نے فرما دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. براق کی سواری جبرائیل لے کر آئے، مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. براق کو ایک جگہ باندھ دیا گیا ستون سے، دروازے سے، اور انبیاء کی امامت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کسی اور ہی عالم کی بات ہو رہی ہے، وہ 1,24,000 کو پیش کیا گیا ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہوگی. کیسے پیش کیا گیا؟ اللہ اعلم. پیش کیا گیا بالکل رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انبیاء کی امامت ہو گئی، لیجیے اللہ نے مسئلہ بھی طے کر دیا. بیت المقدس اولاً قبلہ تھا ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، محمد کریم علیہ السلام کی امت کے لیے بیت اللہ کو بنا دیا گیا. مگر بیت المقدس کے قریب رسول اللہ نے امامت فرمائی سارے انبیاء کی، تو اشارہ ہو گیا اب دنیا کی امامت امت محمدیہ کو دی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی فیصلہ اللہ نے فرما دیا. اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. ہر ہر آسمان پر پہنچتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کون، بتایا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. پوچھا گیا کہ اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. دروازہ کھولا جاتا ہے، ایک ایک آسمان پر مختلف انبیاء اور رسول سے ملاقات ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. مثال کے طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا پہلے آسمان پر، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ہر آسمان پر ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے اور سلام کے جوابات دیے جاتے ہیں. گریٹنگز کے آداب کیا ہیں جو پیغمبروں نے سکھائے؟ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ الفاظ، یہ آداب ملاقات کے، گریٹنگز کے، یہ پیغمبروں نے ہمیں سکھائے ہیں. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ کی نبوت کا اقرار کی، ہر پیغمبر نے کیا ہر ملاقات میں، اور موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. کیا کیوں روتے ہیں؟ کہا ایک نوجوان جو میرے بعد رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی امت کے لوگوں کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی. اس پہ رونا آیا موسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، ہمیں خوشی بھی ہو اور ہمیں فکر بھی ہو کہ ہم ان کثیر تعداد والوں میں شامل ہوں گے یا نہیں. اس کے بعد ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. کیا ہے؟ متشابہات. متشابہات کیا ہوتی ہیں؟ قرآن میں دو قسم کی آیات کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں ہے، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات. محکمات جو واضح ہیں، اکثر ان میں بنیادی باتیں دین کی بیان ہوئی، احکامات کا بیان، ان پر ایمان بھی ہے اور تقاضوں پر عمل بھی. متشابہات وہ جن کے معنی کا ہمیں علم نہیں ہے، ان میں غیب کے امور شامل ہیں. اب یہ کسی اور ہی عالم کی بات ہو رہی ہے، ساتوں آسمانوں کی حقیقت بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ بھی متشابہات میں سے. سدرۃ المنتہا اور پھر بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا. کیا ہے بیت المعمور؟ حدیث میں ذکر آیا فرشتوں کے لیے کعبہ، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ کر لے اس کی باری نہیں آتی، جو ایک مرتبہ کر لے اس کی باری نہیں آتی، کبھی نہیں آئے گی. یہ ہے تعداد جس کا امکان نہیں کہ ہم اس کو شمار کر سکیں، یہ ہے اللہ کے فرشتوں کی تعداد. 70,000 روزانہ طواف کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ کر لے اس کی باری دوبارہ نہیں آتی. پھر اللہ رب العالمین اپنے قریب بلاتا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مقام بھی آ گیا کہ جبرائیل نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اور پھر وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قرب کی انتہا اور وہ راز و نیاز کی باتیں آپ اور میں اس کا ادراک اور احساس نہیں کر سکتے. قرآن میں یہ بھی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے جو چاہا وہی فرمائی اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول واپس آئے ہیں، واپس آئے تو ایک تو تحفہ ملا ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سارا قرآن زمین پر نازل ہوا، یہ دو آیتیں اوپر بلا کر دی ہیں اللہ نے. اللہ اکبر، سارا قرآن زمین پر دیا، یہ دو آیتیں اوپر بلا کر دی ہیں. اور رات کو سوتے وقت اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے یہ بھی تلاوت کیا کرو، آیت الکرسی بھی تلاوت کیا کرو، اور بھی معمولات میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے. البقرہ کی دو آخری آیات، آسمانوں پر وہ عطا ہوئی معراج کی شب، اللہ نے تحفہ دیا، وہاں بلا کر دیا، تحفے کی قدر ہونی چاہیے. ایک اور تحفہ بھی دیا، خوشی خوشی رسول اللہ آئے، موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، کہا محمد بڑے خوش ہیں، کیا ملا آپ کو؟ کہا موسیٰ 50 نمازیں دیے میرے رب نے مجھے. موسیٰ علیہ السلام تھینکس ٹو ہم. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا محمد کم کرائیے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کر پائے گی آپ کی امت. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. صحیح کہا تھا اللہ کے رسول گئے رب کے حضور. اب یہ ایک ہی دفعہ میں بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ بار بار کا آنا جانا کیوں ذکر ہوا؟ اللہ کے رسول کی شفقت امت کے لیے اور اللہ کا احسان اور انعام اور آسانی اور سہولت اور تخفیف ہمارے لیے. بار 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 جا رہے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد علیہ السلام اور کم کرائیے، اور کم کرائیے. آخر میں رہ گئی 5، پھر موسیٰ کہتے ہیں محمد کم کرائیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچیے، موسیٰ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اب میں 5 سے کم کراؤں؟ مجھے شرم آتی ہے موسیٰ. اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ فریضہ تو نافذ کر دیا میں نے، 50 دی تھی، ادا کرو 5، ثواب لے لو 50 کا. ادا کرنا 5، فریضہ نافذ، لیکن رحمت کا بیان، اجر تمہیں دوں گا میں 5 کا، 50 کا. من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالھا، قرآن فرماتا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10، کم سے کم 10 کا اجر عطا فرمائے گا. تحفے کی قدر ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو شرم آتی ہے کم کرانے میں، 5 سے کم کرانے میں، اور امت کو کوئی حیا نہیں آتی 5 کی 5 ضائع کرنے میں. اللہ کے نبی فرما دے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور آج امت اپنے نبی کو گویا تکلیف پہنچا رہی ہے، نمازیں ضائع کر. اللہ کے رسول بلال کو کہ بلال اذان دو اور ہماری آنکھوں کو راحت پہنچاؤ، بلال اذان دو ہماری آنکھوں کو راحت پہنچاؤ تاکہ ہم نماز پڑھیں. اور آج امت کیا کر رہی ہے؟ اور تحفہ وہ بھی وہاں بلا کر جو تحفہ دیا راز و نیاز کی گفتگو میں، آج امت نماز کو ضائع کرتی ہے. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، اللہ ہمیں معاف رکھے. بہرحال نماز کا تحفہ بھی ملا اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کا تحفہ بھی ملا. اس سفر میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک ہوا تھا. یاد آیا، ایک وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، تب معاملہ ہوا تھا شق صدر کا واقعہ، اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے اطہر چاک کیا گیا، شق صدر کا معاملہ پیش آیا. اور جب پہلی مرتبہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا تو آپ کے دل مبارک کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا تھا. اس سفر کے دوران اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک موقع پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے. اللہ کے رسول نے دودھ کو اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتا دی گئی اور آپ نے فطرت پا لی. اگر آپ نے بالفرض خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر آپ نے بالفرض شراب نہیں ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. رسول اللہ نے دودھ کو اختیار فرمایا، شراب کو اختیار نہیں فرمایا، اور اس امت کے لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور آج اللہ ہمیں معاف رکھے، مسلمانوں کی گلیوں میں اور مسلمانوں کی پارلیمنٹ کی لاجز میں، سنا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، شراب، استغفر اللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مشاہدات کرائے گئے، چند کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے مالک کو دیکھا. مالک قرآن میں بھی لفظ ہے، کس معنی میں؟ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے. آپ نے فرمایا وہ ہنستا نہیں ہے، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں دیکھی میں، اور مقرر ہے جہنمیوں کو عذاب دینے پر. مالک جہنم کے داروغہ کا نام. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ کے رسول کو جنت بھی دکھائی گئی، اللہ کے رسول کو جہنم کا بھی مشاہدہ عذابوں کی کیفیات کے حوالے سے کرایا گیا. اللہ کے رسول نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کے اونٹ کی طرح کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور ان بڑے بڑے ہونٹوں میں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے جو انگاروں کی طرح ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور ان کے پخانے کے مقام سے وہ خارج ہو رہے ہیں. بتایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوگا، دنیا میں جائیدادیں ہڑپ کی تھی، یتیموں کے مالوں پر قبضہ کیا تھا، خواہ وہ بڑا بھائی اور بہن بھائیوں کا حق مارنے والا، یا وہ بھائیوں جو بہنوں کا حق مارے، یا وہ کوئی چچا ہو جو بھتیجی یا بھتیجے کا حق مارے، یا وہ ماموں ہو جو بھانجی یا بھانجے کی جائیداد ہڑپ کر جائے، جو یتیموں کا مال ہڑپ کریں گے. اتنے بڑے بڑے اونٹ جتنے ہونٹ اور بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے انگاروں پر مبنی ان کو کھلائے جائیں گے. اللہ کے رسول کو دکھایا گیا سود خوروں کے حوالے سے، ان لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے تھے. اور اللہ کے رسول کو دکھایا گیا زنا کرنے والوں کا انجام، کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے تازہ فریش گوشت ہے اور دوسری طرف بدبو مارتے ہوئے چھیچڑے ہیں، یہ تازہ گوشت کو چھوڑ کر چھیچڑوں کی طرف جاتے ہیں. بتایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے تھے، جنہوں نے نکاح کا پاکیزہ بندھن چھوڑ کر زنا کی گندگی کو اختیار کی تو جہنم میں بدبو مارتا ہوا گندا سڑا ہوا گوشت بار بار انہیں کھلایا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کچھ لوگ ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، اور وہ اپنے جسموں کو ان ناخنوں سے لوہے کے ناخن بڑے بڑے کھرچ رہے ہیں. پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو دکھایا گیا کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں جو بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. پوچھا جبرائیل یہ کون؟ کہا آپ کی امت کے وہ واعظین اور خطباء ہیں جو ایسی باتیں کرتے تھے جس سے امت ٹوٹتی تھی. یہ فرقہ واریت کی دعوتیں دینے والے، امت کو توڑنے والے واعظین اور خطباء بڑی لمبی لمبی زبانیں ہوں گی، اور بڑی بڑی قینچیوں سے ان کی زبانوں کو بار بار کاٹا جائے گا. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ کے رسول تشریف لے آئے، صبح بعد مکہ مکرمہ میں پھیل گئی، لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ سب کچھ آپ نے کر لیا اور دیکھ لیا، اچھا بتائیے بیت المقدس کیسا ہے اور وہاں دروازے اور کھڑکیاں کیسی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا، ایک ایک تفصیل اللہ کے رسول نے بیان فرما دی. اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں قافلہ بھی تھا، اس کو میں نے دیکھا تھا، میں نے ان کے برتن سے پانی بھی پیا تھا، قافلے کا ایک اونٹ فرار بھی ہو گیا تھا. جاؤ جاؤ تھرڈ پارٹی آڈٹ کر لو، جاؤ تھرڈ پارٹی کنفرمیشن لے لو، پوچھو قافلے والوں سے پانی تھا کہ نہیں تھا برتن میں، اونٹ بھاگ گیا تھا کہ نہیں، جاؤ ان سے کنفرمیشن لے لو. یہی صدیق اکبر کا وہ معاملہ پیش آیا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. صدیق اب بھی مانو گے ایسا؟ ہاں بالکل مانوں گا، بتا چکا ہوں میں تفصیل. کیوں مانوں گا؟ میرے رسول نے کہا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کسی درجے میں مختصر سا بیان ہے معراج کے واقعے کا، جس کا ایک حصہ بیان ہوا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں یہود کے حوالے سے گفتگو ہے، اور اشارہ ہو رہا ہے کہ امامت کا منصب یہود سے لے لیا جائے گا اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو عطا کیا جائے گا. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کا ذکر ہے، تو سورہ بنی اسرائیل ہی میں ہجرت کا ذکر بھی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل ہی میں تیسرے اور چوتھے رکوع میں اسلام کی معاشرت ہدایات کا بیان، گویا ہجرت قریب آیا چاہتی ہے اور مدینہ طیبہ میں ایک معاشرہ قائم ہوگا جس کے اصول سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 اور 4 میں عطا ہو گئے. ہمارے لیے کیا ہے؟ نماز کا تحفہ. ہمارے لیے کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات. ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا بیان، 5 ادا کرو 50 کے ثواب. ہمارے لیے کیا ہے؟ گناہوں کے عذابوں میں سے کچھ کا ذکر آیا، ان سے بچنا. ہمارے لیے کیا ہے؟ دمانے کی انتہا ایک طرف اور عروج کی انتہا دوسری طرف. آج ہم اللہ کے رسول کے نقش قدم پر ہوں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ہی لوگ دبا لیں ہمیں یا مٹا لیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.